نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 28ویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ المجادلہ سے. اس سورۃ کا نام سورۃ المجادلہ بھی ہے اور مجادلہ بھی ہے, دونوں کا فرق سبیل الجنہ میں ہوا تھا. سورۃ کا نام بھی اسی سورۃ میں ہے, تجادلو کا سے جھگڑا کرنا یا جھگڑا کرنے والی, دونوں ہی مراد ہیں. ایک خاص واقعے کو اشارہ بنا کر اس سورۃ میں اصل میں جو پیغام دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے. یہاں سے 28ویں پارہ شروع ہو رہا ہے. اس پورے پارے کا ایک مین تھیم بھی نوٹ کر لے کہ دین کے راستے میں خاندان کو ساتھ لے کر چلنا. پورے 28ویں پارے میں گھریلو زندگی کو بہت زیادہ ٹچ کیا گیا. اس میں ایک تو عورتوں کا بہت ذکر ہے. پہلی سورت دیکھ لیجئے تو مجادلہ, اور آخری سورت تحریم. اس میں بھی عورت کا قصہ, اس میں بھی قصہ. بیچ میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی بات ہے. تو جو کشمکش چل پڑتی ہے نا دین کی طرف آتے ہی, اور خاص طور پہ جب گھر کا ایک فرد آئے اور دوسرا نہ آئے, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس پورے پارے میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے. اس صورت میں کچھ مسائل مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں, جس میں ایک زہار کا قانون ہے, وہ انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کچھ ادب اداب سکھائے گئے ہیں, اور کچھ کھانے پینے کا طریقہ بتایا گیا. ایک مصروف انسان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیا گیا. ساتھ ساتھ کوشش کریں گے آیتوں کو لیتے ہوئے چلتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ ایک آیت ہے, ایک دو تین اور چار دفعہ لفظ اللہ ہے. سورۃ مجادلہ کی ایک یونیک بات ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے, اور خاص طور میں اس میں اللہ کے سننے کی بات ہے. حضرت خولہ کی کہانی ہے, جن کے شوہر نے دور جاہلیت کے مطابق ان کو ماں کہہ دیا اور ان کی طلاق واجب ہو رہی تھی. لیکن یہ عورت آئی اور اپنا دکھڑا اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. لیکن وما ینتک عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا کی مثل, اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ نے اس عورت کی بات سن لی, اور سننے سے مراد سننا نہیں, اس کی فریاد رسی کرنا. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ نے سن لی, اس کی مراد قبول کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عورت کا تذکرہ کر کے یہاں بتا دیا کہ اللہ عورتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں قریب بیٹھی تھی اور میں اس عورت کی خسر پسر نہیں سن پا رہی تھی, جبکہ اللہ نے ساتویں آسمان پہ سن لیا. یہی ہے وہ حالہ کہ ایک دفعہ راست چلتے حضرت عمر کو ایک بڑھیا نے روکا اور کتنی ہی دیر روکے رکھا اور آپ سنتے ہی رہے. بعد میں کسی نے کہا کہ آپ کو کیا پڑی تھی ایک عورت کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے. کہا میں اس عورت کی کیوں نہ سنوں جس کی اللہ نے سن لی. قد سمع اللہ قول التی. تو یہاں سے زہار کی بات ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا. یہاں سے سچائی بتا دی اور منہ بولے رشتوں کی بات بھی کھول دی کہ کسی کے منہ سے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. اصل بات وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا. سگے رشتے رشتے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اور چاہے دور جاہلیت میں بیوی کو ماں کہنے سے طلاق واجب کر لیتے تھے, لیکن اسلام نے اس چیز کو نہیں کہا. اس سے دیکھیے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو رشتے اللہ بنا دینا وہی رشتے ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے کسی کو بھائی کہنا, بہن کہنا, چچا خالو بنا لینا, پھر ان سے شرعی پابندیوں سے ہٹ کے ملنا, یہ درست بات نہیں ہے. والذین یظاہرون من نسائہم. اب یہاں طریقہ بتایا گیا کہ زہار کر لیا جائے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ منہ سے ایک لفظ نکالنے کی سزا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا جب ایک انسان اپنے ساری زندگی کے بولے ہوئے لفظوں کو بھگتے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض دفعہ ایک کلمہ بندہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے یا تو جنتی ہو جاتا ہے یا جہنمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ کچھ لوگوں کی تو زبان پہ گالی رہتی ہے، طلاق کی دھمکی تو وہ یوں دیتے ہیں جیسے کوئی کسی کو دعوت دے کھانے کی۔ اس لیے ایسے مردوں کو بہت زیادہ اپنی زبان کا استعمال اچھی طرح کرنا چاہیے، اور یہ سخت سزا اس لیے بھی رکھی کہ پھر آگے سے قابو پایا جا سکے، اور اس لیے بھی ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن جو ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریے گا، احصاہ اللہ ونسوہ۔ خود سے پوچھئے کتنے گناہ اپنے کیے ہوئے بھولی ہوئی ہوں، کیا یاد ہے؟ مجھے نہیں بھی یاد تو اللہ کل یاد کروائے گا۔ جتنا انسان اپنے گناہوں کو خود دیکھ لے اتنا قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائے گا۔ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بات ہوئی ہے نا، یحادون اللہ، حدوں سے گزر جانا۔ حد چھری کو بھی کہتے ہیں، چاقو۔ یعنی ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ مخالفت ہی مخالفت، ہر چیز میں دوسرے کنارے پہ پہنچنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی حدوں کو نہیں ماننا، دوسری طرف چل پڑنا، فرائض کو کچھ سمجھنا، حدوں کے اوپر کوئی اور اپنی مرضی کی باتیں، جھگڑے جھگڑے جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ساری آیات جو نجوہ کے بارے میں، نجوہ کہتے ہیں کسی بھی اجتماعی چیز کو انفرادی طور پہ 2 لوگوں کا بات کرنا۔ مثلاً ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پوری بات ہو گئی، سب نے اس پہ اوکے کہہ دیا، بعد میں 2 لوگ اس پہ رائے زنی کریں، میرا تو نہیں دل تھا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کوئی اور اجتماعی مسئلہ جو سب کے بیچ میں طے پانا ہو، اس کا 2 لوگوں کو کرنا یہ نجوہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان سی بات ہے کہ نجوہ اجتماعی غیبت کو کہتے ہیں۔ ایک تو 3 انفرادی کسی شخص کی غیبت، لیکن جب دین کا کوئی کام ہو یا کوئی اجتماعیت کا کام ہو تو وہاں اس بات کو ڈسکس کرنا نیگیٹو وے میں، اور سامنے بات نہ کرنا کہ رسپیکٹ بہت ہے، بولتے نہیں، عادت نہیں، میٹنگ میں کوئی رائے نہیں دی، بعد میں بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرنے، اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں خاص طور پہ ایمان والوں کو پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جہاں سے اٹھتے ہیں نا دوسری جگہ کی بات ہے، دوسری جگہ تیسری کی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو لوگ آپس میں بات نہ کریں کان میں، یہ دوسرے کو رنج دے گا۔ اگر بات کرنی ہو تو پہلے اسے اجازت لے لیجئے۔ دیکھیے اسلام کتنا مہذب دین ہے، تبھی تو پھر دل کھلے رہتے ہیں نا۔ ہیومن سائیکالوجی کو بہت زیادہ ٹچ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے ہمیں بھی اپنے لیے عمل لینا ہے۔ دیکھیے بہت سارا نیکیوں کا پٹارا ایک جھٹکے سے نیچے گر جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے یا کچھ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے، لو اب تم اتنا تو کرتے ہو، دیکھو اتنوں کو تمہاری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوا اگر تھوڑی سی غیبت کر لی، برائی کر لی، چغلی کر لی، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو نا تم پھر یہ بھی تو ہے، ہو بھی تو تم انسان۔ نہیں، مومن کا کام یہ، اسی لیے تو وہ پسینے پسینے رہتا ہے ہر وقت، اسی لیے تو اس کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے عملوں کی پٹاری ضائع ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت کانچ کی پتلی پتلی کو چیزیں ہیں، ٹھوکر لگے گی تو گرے گا نا، ٹھوکر لگ جائے گی۔ ایک شخص ہے اس کے سر پہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کو ٹھوکر بھی لگی تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، نیکیاں کانچ کی طرح ہوتی ہیں، جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں اتنی ان کی حفاظت انسان کو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ضائع ہو گئیں تو قیامت کے دن کی حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت ادب، کھلے دل والوں کی علامت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ یہاں دیکھیے تفسح کی بات ہے نا، کسی کے دل میں جب آپ کی جگہ ہوتی ہے نا تو آپ اس کو ہر انداز سے عزت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بھی یہ بات تھی اور آج بھی، کہ جب کبھی کوئی کسی مجلس میں آئے تو پہلے سے موجود لوگ ہلکا سا کھسک کر ایک جگہ پیدا کریں، چہرے پہ اسمائل لائیں، مسکراہٹ، کہیں آؤ بیٹھو۔ یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے اور ہی کھلے جائیں، بس لوگ بیٹھے تو ساتھ پرس رکھ لیتے ہیں، کہیں یہ ٹانگیں پسار کے حرم میں دیکھا کریں کیسے جگہ ملی ہوتی ہے، اچھا معاملہ نہیں۔ تقدیر پہ رضا مندی ہے نا تو آپ اپنے نصیب پہ خوش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کبھی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ، ایک بندہ اٹھ کے واپس آنے تک اس کی جگہ پہ وہی آ کے بیٹھے گا، دو کے بیچ میں نہ بیٹھو۔ ایسی چیزیں انسان کو بہت زیادہ اچھا مینر بھی سکھاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بنا لیتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کی مجلس میں دیر تک بیٹھتے تھے، کوشش ہوتی آخر وقت تک بیٹھے، اب اس سے آپ کو تکلیف ہوتی، تکلف کے مارے آپ کچھ نہیں کہتے، آرام میں حلل تھا، آپ کام نہیں کر پاتے تھے، تو اس پر حکم ہوا کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو۔ اور بعض لوگ برا مناتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں اٹھا دیا، فلاں کب اٹھایا، تو کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کیا سوچتے تمہیں محفل سے وہ ذرا دور کر کے بٹھا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی؟ نہیں، کوئی ذلت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو عزت میں بڑھا دے گا۔ اصل درجوں کی بلندی تو ایمان اور علم کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ کون کس کے قریب کتنا بیٹھ جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ تو زیادہ کرو تو ایمان کرو، علم سیکھو، خود بخود آگے آ جاؤ گے، خود بخود بڑھ جاؤ گے، لیگ پولنگ نہیں چلے گی اس میں۔ اب ایک اور مسئلہ تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی، اور وہ کیا تھی کہ لوگ اللہ کے نبی سے بہت ہی باتیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا قیمتی وقت لے لیتے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے یہاں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تنگ کر دیا۔ اب ایک بندہ آپ دیکھیں نا کہ نبی، لیڈر، حکمران، آٹھ دس گھر ان کے، اور آپ بیٹھے 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 ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا فائن لگا دیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا, اب یہ حکم آ گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ قسم کا کو کہتے ہیں نا اپوائنٹمنٹ لے لیا کرو, یا جیسے مشورہ فیس ہوتی ہے اور جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں نا کہ وکیل کو ملنے کی اور ڈاکٹر کو ملنے کی کوئی نہ کوئی ایک فیس رکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک تربیتی حکم تھا. اب جب یہ ہوا تو لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی. صرف حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ملا کیونکہ چند دن کے بعد یہ حکم روک لیا گیا. اور حضرت علی نے ایک مسئلہ پوچھنے کی خاطر جان کے یہ بات پوچھی اور آپ کے پاس کچھ دیا اور آگے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اَأَشْفَقْتُ مَنْ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں سے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سیکیور کیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے کام تھے وہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتے عموماً. آپ بعض لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس اتنی دیر بیٹھ جاتے تھے, اتنا آپ کا وقت لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقتی تربیتی حکم دیا اور بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا. تو اس سے ہم سب کو بھی عمل کی بات نکلتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے حالات پہ قیاس کرنا چاہیے. اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی کے ساتھ نہ دیکھیں. کسی وقت ایک کام آسان ہوتا ہے, کسی وقت آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے, ایک انفرادی زندگی ہے. جو آپ کی اپنی زندگی ہے نا, بہت کچھ پریڈکٹیبل ہے. پہلے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا کریں گے, اس وقت گھر میں کوئی آئے گا جائے گا, اس وقت کھانا پکے گا, اس دن مہمان آئیں گے نہیں ہوں گے. آپ پورا اسکیڈول کر سکتے ہیں اپنے پورے ایک ہفتے کو. لیکن جب آپ کی زندگی ایک اجتماعی نوعیت کے کاموں میں آتی ہے, بعض وقت یقین کریں آپ کو کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا, سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, ادھر سے پکار آ گئی, ادھر سے بات آ گئی, کچھ ہے. تب ایسے وقت میں اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بعض دفعہ یہ چیز زیادہ دیر تک نہیں چلتی. تو بہرحال حضرت علی اس بات پہ خوش قسمت ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا. کتنا ان کو شوق تھا قرآن پہ عمل کرنے کا. ہم ہوتے تو وظیفہ بنا لیتے اس آیت کا. اگلی آیتوں میں اب کچھ لوگوں کے اوپر اللہ کے غضب کی بات ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جن پر اللہ کا غضب ہوا. مدینہ کے یہود کی طرف اشارہ ہے. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بی کیئرفل, وہ دل میں کھوٹ رکھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں. سوچئے, یہ لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہاں آپ دیکھیں کہ مدینہ کے یہود جو دوست کے روپ میں دشمن تھے, منافقین نے ان سے دوستیاں کی ہوئی تھیں. مخلصانہ تعلق ایمان والوں کی بجائے ان سے تھا. وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے ان کو استعمال کرتے, سپائے بنتے, خبریں پوچھتے, اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, پھر ایسی ایسی باتیں لے کے پروپیگنڈے کرتے, کبھی قسمیں کھاتے کبھی کچھ, اور خاص طور پہ اولاد کی محبتیں بعض دفعہ لوگوں سے غلط کام کرواتی تھی. اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ, مت ایسی چیزوں میں رہو. اس دن کو یاد کرو, یوم یبعثہم اللہ جمیعا. اللہ اکبر, جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. عادت ہوتی ہے نا جھوٹے کو. تو جو شخص دنیا میں ایسا کام کرے گا آخرت میں بھی کرے گا, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو, وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں, خبردار, شیطان کے گروہ والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی بات کرتا ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دھوکا دھوکا. ان الذین یحادون اللہ و رسولہ اولئک فی الاذلین. خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. وقتی طور پہ اسلام اور قرآن اور دین چاہے چھٹا رہے دبا رہے، لیکن کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے، یہ وعدے پورے ہو کے رہتے ہیں. فی الواقع اللہ زبردست اور زور والا ہے. اب یہاں سے سچے مومنوں کی کچھ صفات ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم کبھی نہ یہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواب ان کے باپ ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جان لو کہ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. کبھی آپ ان آیتوں کو کھول کے پڑھیں ذرا، کیسے ایمان خون پر غالب آ جاتا تھا، خون کے رشتے کفر کی وجہ سے پیچھے اور ایمان کے رشتے آگے. یہ ایک خاص وصف ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے نام پہ جو محبتیں بنتی ہیں وہ خون کی محبتوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. کیسے لوگوں نے اس کا ثبوت دیا، جنگوں میں اپنے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کوئی ادھر سے دو ٹوک فیصلے کر رہا ہے، کوئی ہجرتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کیا وہ گروہ تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر نے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر تو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. اور حضرت عمر کی وہ رائے تو آپ کو یاد ہوگی جو بدر کے قیدیوں کے بارے میں تھی، کہ اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ہمیں دیں، ہم ان کو قتل کر دیں. آج ہم جہاں مات کھاتے ہیں رشتہ داروں کے نام پہ کھاتے ہیں. رشتہ دار کیا کہیں گے، رشتہ دار، رشتہ دار. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خاندان اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، اپنے بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی آ جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو پیچھے کرے. بعض لوگ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، اللہ مینا نستعین کا و نستغفر کا، اس میں خود آتا ہے وہ نف جرو کا میں اکبر، کہ اللہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو تیرا کفر کرے. لیکن عملی زندگی میں ہم مہندی بھی کریں گے، اپٹن بھی کریں گے، کیونکہ خالہ کے بیٹے کی بیٹی کا فلاں ہے، پھپھو کا فلاں ہے، چھوڑ نہیں سکتے، قریب کا رشتہ ہے. اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے دنیاوی معاملات اس طرح کے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دینا کہ میرے دل میں اس کی کوئی محبت پیدا ہو جائے. سوچیے ذرا، ہمارے دلوں میں آج کتنی سختی ہونی چاہیے کفر سے، کافر سے نہیں، کفر سے، رشتہ داروں سے نہیں، ان کی غلط رسموں اور طریقوں سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. بڑا زبردست پیغام دے کے جا رہی ہے یہ صورت، کہ اللہ کو ہر چیز سے اوپر رکھو، ہر رشتے سے اوپر اللہ کو رکھو. اگر اس کی مدد چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ خالہ کی طرح اللہ بھی تمہاری سنے، تو پھر تم نے اپنے رب کی بات کو کبھی پیچھے نہیں ڈالنا، ورنہ یاد رکھو شرمندہ ہوگے اور تمہیں کچھ بھی کل نہیں ملے گا. پوری سورت بلکہ پورا پارا آپ کو یہی پیغام دے گا. اگلی سورت، سورۃ الحشر، دوسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے کہ من دیارہم لأول الحشر. مراد وہ ہے کہ وہ سورج جس میں حشر آیا. یہاں غزوہ بنو نذیر کا قصہ آپ کو تفصیل سے ملے گا، جس طرح سورہ انفال میں غزوہ بدر کی بات ہوئی، پیچھے باقی جنگوں کی باتیں ہوئیں، اس لیے سورت کو سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں، بنو نذیر سے. تاریخی واقعہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. لیکن غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کے حالات بننے شروع ہو گئے تھے. کئی کچھ اس میں تفصیل ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں بات وہی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں ڈرے گا وہ حشر کے دن نشر ہو جائے گا. آئیے سورت کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی مضمون کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے. سبح یسبح, سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کون سا رب, کس کی تعریفیں؟ ہو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. سوچیے, آج بھی ہو سکتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں کافروں کو خود بھی نہیں تھا پتا اور تم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو شکست ہوگی. کیسے؟ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو. آج ہم کتنا کہتے ہیں اسلام مغلوب, اسلام کے ساتھ یہ اسلام, اسلام بیچارہ بنا بٹھا ہے, لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے. شرط یہ کہ وہ مسلمان بنے. ولولا ان كتب الله عليهم, اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یعنی یہ انہوں نے کوچ کرنا پسند کر لیا تھا, اگر مدینہ میں رہنا چاہتے تو وہیں مارے جاتے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا تھا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہاں سے آگے جنگ کے کچھ منظر ہیں. دیکھیے لفظ شاق اور یشاقق, کتنی شدت ہے. کر سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کا مقابلہ, اللہ کے رسول کا مقابلہ؟ تو آج بھی جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اصل میں وہ پھر اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہاری اس جنگ میں کیسے مدد کی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا. یعنی تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھو دیکھو ان مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے. آج بھی دیکھیے کہیں انوائرمنٹ کے نام پہ, کبھی اینیمل رائٹس کے نام پہ ذرا سی بات ہو جائے تو خوب مسلمانوں کو اچھالتے ہیں اور خود چاہے پانی کی طرح خون کو بہائیں. بعد وقت جانوروں کے حقوق ہے, انوائرمنٹ کے حقوق ہے, لیکن انسانوں کے نہیں ہے. تو بڑا شور مچایا کہ انہوں نے کھجوروں کے درخت کیوں کاٹے. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کاٹو, بولو اب کیا کرتے ہو. کیوں کیا تھا اللہ نے یہ؟ کیونکہ اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے, کیونکہ وہ درخت راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے کٹوا دیے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے, کیونکہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. ان جنگوں میں لڑو تو مال غنیمت ملتا ہے, اور بغیر لڑے ملے تو مال فے ہے. اسی کا تذکرہ آگے ہے, ما فا اللہ علی رسولہ, اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کریں. اسلام میں مال کی جو اصل ہے وہ یہ ہے, کیا؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ مال چند ہاتھوں میں نہ رہے. اسلام جو منی کے میٹر سکھاتا ہے اس میں ایک طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے مال دوسروں میں جائے, ورنہ مالدار ہمیشہ مالدار ہوتا رہے گا اور غریب غریب ہوگا. وراثت کا حکم دیکھ لیجئے, مال غنیمت دیکھ لیجئے, یہ ساری چیزوں میں کچھ عرصے کے بعد مال دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے مال میں برکت آتی ہے. کرو کیا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روکے اس سے رک جاؤ. کیا دے؟ چیز دے, کوئی چیز دے, کھانا دے لے لو, چیز دے لے لو, مال غنیمت دے لے لو. نہیں, یہ تو ہے ہی, حکم دے تو لے لو. بس अमल करने की कोई चीज दे तो ले लो। पूरे आप देखिए कि इस्लाम की बुनियाद है ये आयत, इसकी बुनियाद पे हुज्जियत हदीस कायम है। इस आयत की दलील पे कुरान की तरह हदीस भी हमारे लिए हुज्जत है। जिस तरह कुरान से एक मसला साबित हो सकता है, इसी तरह हदीस से भी एक मसला साबित हो सकता है। अल्लाह के रसूल की बांट पे शक नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग शक करते थे, हमें ये नहीं देते, उनको वो दे देते हैं, उनको ज्यादा देते हैं, किसी को ओहदे देने की बात, किसी को इख्तियार देने की बात। तो अल्लाह कह रहे हैं नबी को ज्यादा पता है, वो कोई अपने घर से नहीं ले जाएगा चीजें, उसको पता है किसका क्या होता है, कौन क्या कर सकता है। और इस साइड पे अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक औरत को प्लकिंग करने से रोका था, और जब उसने कहा कि ये हुक्म कुरान में कहा है, चली गई, वापस आई, कहती मुझे तो कहीं नहीं मिला। तो आयत खोल के दिखाई, क्या आयत नहीं पढ़ी कि मा ताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। तो बहरहाल जिसने मानना है वो उसने आधे मुंह की बात को मानना है, और जिसने नहीं मानना वो पूरा कुरान पढ़ के भी वहीं खड़ा रहता है जहां पे खड़ा होता है। इसलिए अल्लाह ताला अपने से डराता है। वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, अल्लाह से डर जो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। यानी तुम अपनी मर्जियां करोगे तो फिर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे। बाकी रह के अल्लाह के नबी का साथ देने वाले, तो लिल फुकरा इल मुहाजरीन, बेशक वो माल इन गरीब मुहाजरों के लिए है जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए हैं। यब तगुना फजलम मिन अल्लाह, ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी चाहते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। यही सच्चे लोग हैं, और वो इन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजरीन की आमद से पहले ही मान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम रहे हैं। यहाँ देखिए कि बताया गया कि ना मुहाजिर और ना अंसार माल के हु करते आए थे ये अल्लाह के लिए, लेकिन आखिर वक्त हुआ तो इनको सबको वहां से मिला। आज घर छोड़े, कल अल्लाह ने इनको मक्का में अल्लाह के नबी के जरिए सब कुछ दिला दिया। देखिए ये है इस्लाम का मिजाज, जो पैसे के लिए आता है ना वो दीन को कभी सर्व नहीं करेगा। वो तोलेगा, वक्त गिनेगा, घंटे मांगेगा आपसे, ये करेगा वो करेगा, और रूह खत्म करके दीन की चला जाएगा। दूसरी सूरत ये कि आप दीन के लिए आते हैं, सच्चे दीन के लिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन आपकी जरूरियात भी पूरी करता है। जैसे आज भी फुल टाइम लोगों के लिए दीन के अंदर हिस्से रखे हुए हैं ना, अल्लाह के नबी के दौर में थे, अबू बकर का था, उमर का था, उस्मान का था, लेकिन वो माल के लिए काम नहीं करते थे, माल उनकी जरूरियात का होता था सिर्फ। तो यहाँ यही बात कह दी गई कि ये तो अल्लाह के फजल के लिए आए थे, ये तो वॉलंटियर्स थे, लेकिन जब देखा कि इनकी जरूरत है तो इनको कुछ दिया, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इनकी कॉज बड़ी सच्ची है। देखिए जब हम अल्लाह के रास्ते में आते हैं ना, तो अल्लाह जैसे हमारे सारे मामले ले लेता है, इस तरह अल्लाह बाकी भी गम दूर कर देता है। तो बहुत बड़ी सोच है, फर्क है दोनों बातों में, किसके लिए आते हो। अल्लाह अकबर। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। उलैकुमुस सादिकून, अल्लाह में ऐसे सच्चों में करे। ये तो हैं वो दो किस्म के लोग, पहली किस्म के जौन मुहाजरीन है। अब दूसरे देख लीजिए, वल्लज़ीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूनहू युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, और वो इन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम रहे थे। कौन है ये? अंसार मदीना। माले फैम में सिर्फ मुहाजरीन का हक नहीं है बल्कि अंसार का है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे उन्होंने अपने आधे आधे घर दे दिए थे। देखिए आज आप जिस तरह इस्लाम को देते हैं ना, आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है बाज़ोकात कि इस्लाम भी फिर आपको वो देता है। ये अल्लाह की शान है, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि हमेशा याद रखिए, कहीं भी आप दीन के नाम पर काम करें, हमेशा जहन में रखे कि आपके इर्द गिर्द वालों की क्या जरूरियात है, क्या उनको चाहिए क्या नहीं। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब हम लोगों ने यहाँ ये काम किया, जगह शुरू की, तो बेहिसाब लोगों ने दिया। हमेशा यही हुआ कि इनके नाम से स्कूल को आते थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे हालात बने कि कभी किसी को छोटी मोटी जरूरत होती है तो स्कूल उनको दे देता है लोन, कोई बात नहीं ले लो करके पूरा फिर दे दो। तो ऐसी एक साथी थी, तो उनकी कोई जरूरत थी, तो जब उन्हें कहा ले लें तो वो रोने लग गई, कहने लगी कि आज मैं अपने घर वालों में सर उठा सकती हूँ कि देखो ये हमारा स्कूल हमसे लेने वाला ही नहीं है, आज हमें जरूरत पड़ी तो हमें देगा भी। मैंने कहा इंशाल्लाह देगा, हमारा जरा सर सीधा हो जाए, हमारा तो प्रोजेक्ट है कि हमने लोगों के कर्जे दूर करवाने हैं, और क्यों लोग मुसीबतों में फंसे हों। तो याद रखिए, जब दीन वाले सिर्फ मंगते बन जाएंगे ना, हमें दे दो हमें दे दो, तो फिर तो कभी पूरी नहीं पड़ेगी, फिर तो दिन ब दिन हाथ आपका सामने ही रहेगा। जिसने मखलूक से मांगा उसको अल्लाह फिर मखलूक के जिम्मे डाल देगा, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کی طرح انصار کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. ان لوگوں کی اب تعریفیں دیکھیں, آسمان سے ان کے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں, ان کے ڈپلوماس اور ان کی سندیں آسمان سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے, فاولائکہم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہ صحابی کے جنہوں نے مہمان کو کھلانے کے لیے بیوی سے کہا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بند کر دینا اور خود خالی منہ چلاتے رہے, ام سلیم اور ان کے شوہر ابو طلحہ کی یہ بات ہے, اتنے غریب تھے یہ, لیکن مہمان کو پتہ نہ چلا کہ میرا میزبان بھوکا ہے. لیکن صبح جب گئے تو کہا مبارک ہو, اللہ نے تمہاری نیکی قبول کر لی. اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دے, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو دیں, اور اللہ دین کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. کس طرح ہم اپنے آپ کو سینت سینت کے رکھتے ہیں, پھر اور کس کا حصہ ہے مال فہمے. والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں, یعنی نیکسٹ سیشنز میں جو لوگ آئیں گے جو آئے دین کے نام پہ, ان کے بھی حصے ہیں, اپنے وقت پہ ان کو بھی دین سے خیر ملے گی. اشارہ اس میں تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے آنے والے لوگوں کی طرح ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, اور اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. اس دعا کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کریں بلکہ زبانی یاد کر لیں. آج کے دور میں مسلمانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینے, حسد, بغض, دین کا کام کرنے والے, اسلام کے نام پہ کام کرنے والوں کے دلوں میں بغض, ایک چھت کے نیچے بیٹھے دو ساتھیوں کے بیچ میں بغض دیکھا گیا, نعوذ باللہ. یہ دعا پڑھیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے بغض دور کر دے, کوئی اگلا پچھلوں کو اور پچھلوں کو اگلا کوئی برا نہ کہے, سب ایک دوسرے سے محبت کریں. آپ کو تک اللہ کے نبی نے ایک دن کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک ایسا شخص ابھی گزرے گا یہاں سے جو اہل جنت میں سے ہے. اچھا, ہر بار آنے والے ایک ہی شخص تھے, انصار سے تعلق تھا. اب یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عمر کو تھوڑی سی جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کیا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ کے نبی ان کو بار بار جنتی کی بشارت دے رہے ہیں. وہ بہانہ کر کے ان کے گھر گئے, تین روز مسلسل ان کے گھر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت دیکھے. کہتے ہیں ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی, یعنی جو ان کی عبادت تھی وہ ان کی تھی. آخر پوچھ ہی لیا, بھائی آپ بتائیں آپ کا عمل کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت دی ہے. کہنے لگے میرا حال تو تم دیکھ ہی چکے ہو, ہاں بس شاید ایک بات ہے, اور وہ کیا؟ کہ لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین, میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینا نہیں رکھتا, اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے بھائی, بری بات پہ تو ٹوکنا ہے, گناہ پہ تو ٹوکنا ہے, حرام پہ تو روکنا ہے, لیکن کسی کی نعمت دے کے جلنا کڑنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا کھلا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ ہم اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں. یہاں پہ یہ رخ پورا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اگلی آیتیں بہت ہی خوبصورت ہیں, اس سورت کی خاص طور پہ آخری آیتیں, اس کو ہم نیکسٹ روپ میں کریں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.